السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا پروگرام نبی الاول شریف 1441 ہجری مطابق تین نومبر 2011.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى وبدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا
دیکھو یہ بیچ کی جو لکیر سیدھی ہے یہ سیراط مستقیم اور آڑی ٹیڑھی جو لکیریں ہیں ان سب راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب سیراط مستقیم پر مسلمان چلتا ہے تو ہر طرف سے شیطان سیراط مستقیم والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ادھر سے آؤ یہ سیراط مستقیم ہے، ادھر سے آؤ یہ سیراط مستقیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سیراط مستقیم پر چلتے ہوئے تم کو دائیں بائیں سے آواز دینے والے آواز دیں گے لیکن تم صراط مستقیم پر چلنا. اب سوال یہ ہے کہ سب آواز دیتے ہیں صراط مستقیم یہ ہے تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے صراط مستقیم کی پہچان بتا دی.
جی بے شک
جب پہچان تم کو یاد ہوگی تو دائیں والے بائیں والوں کی آواز پر تم توجہ نہیں دو گے. وہ پہچان یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص احسان اور انعام کر دیا. ایسا راستہ ڈھونڈنا جس پر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنا انعام خاص اور احسان خاص بنایا، اب وہ اللہ کے کون سے بندے جن پر اللہ نے خاص انعام اور احسان فرمایا ہے کیا وہ غریب نواز نہیں ہے؟
بے شک ہے
نا،
بے شک.
داتا گنج بخش نہیں ہے؟
نہیں.
خواجہ
داما
داما رحمت اللہ علیہ نہیں ہے؟ خواجہ دیدار نہیں ہے؟ اعلی حضرت نہیں ہے؟ مخدوم شملہ نہیں ہے؟ جتنے اولیاء کرام ہیں انہیں پر اللہ نے خاص احسان فرمایا
بے شک
اور اللہ کا خاص انعام ان کو کیا ملا ہے؟ ولایت میں. یہ ولایت اللہ کا خاص انعام ہے، عام انعام تو سب کو ملا، یہ آنکھ اللہ کا انعام ہے تمہیں.
بے شک
اللہ نے انعام آپ کو بھی دیا ہے اور ایسا انعام نمرود کو بھی دیا ہے، حامان اور یزید کو بھی دیا ہے، اس کو بھی آنکھ ہے. یہ آنکھ اللہ کا انعام ہے لیکن کامن ہے، اس میں دوست اور دشمن کا کوئی ڈفرینس نہیں. نمرود کو بھی آنکھ دیا، حامان کو بھی آنکھ دیا اور مسلمان کو بھی آنکھ دیا، اس میں خصوصیت تو نہیں ہے لیکن غریب نواز کو تو انعام دیا ہے، وہ یزید کو نہیں ملا.
جی
میرے غوث پاک کو تو انعام دیا ہے، وہ فرعون کو نہیں ملا. غوث پاک کو انعام دیا ہے محبوب سبحانی ہونے
کا،
اور غریب نواز کو انعام دیا ہے غریبوں کو نوازنے
کا.
سب کو وہ انعام نہیں ملا ہے جو غریب نواز کو ملا ہے، سب کو وہ انعام نہیں ملا ہے جو غوث پاک کو ملا ہے، جو خواجہ داما کو ملا ہے، مخدوم شملہ کو ملا ہے، اعلی حضرت کو ملا ہے. یہ انعام خاص ہے اللہ کہ اعلی حضرت نے 1300 کتابیں لکھا ہے. زندگی کتنی؟ صرف 68 سال. 68 سال میں 1300 کتاب. اب آپ دیکھیے روزانہ کتنا وہ لکھتے ہوں گے، میرے دوست یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی خصوصیت رب فرماتا ہے صراط مستقیم کی پہچان وہ ہے جس راستے پر, راستے کا مطلب جس عقیدے پر, جس طور و طریقے پر اللہ کے وہ بندے جن پر رب کا خاص احسان ہے اس طریقے کو, اس طور طریقے کو جو اپنانے والے ہیں اسی طور طریقے کو اپنا لو. یہی صراط مستقیم. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے گمراہ پھرتے ہیں ان کے پاس کوئی غریب نواز ہے؟ کس کے پاس ہے غریب نواز؟
ہمارے پاس.
ہمارے پاس
بے شک
وہ سے بات ان کی جماعت میں ہے. کس کے پاس ہے؟
ہمارے پاس.
اہل سنت کی جماعت. کسی جماعت کے اندر شادی کر گئی ہے کس کے پاس؟
اہل سنت.
اب ایک ایک کا نام میں پوچھتا جاؤں تو آپ کو کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ سارے اولیاء کرام کی پاک جماعت اگر ہے تو اہل سنت میں.
بے شک.
اور ان کا جو طور طریقہ تھا اس کو اپنانا ہی صراط مستقیم.
بے شک.
اور ان کے طور طریقے کو چھوڑنا بھی ہوگا ہی. بس ایک پرفیکٹ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلام تنقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلام تنقش قدم ہے راہ خدا, ارے وہ کیا بھرک سکے جو یہ سراب لے کے چلے. آئے میرے راستے پر جو لوگ بلا رہے ہیں, پہلے آپ یہ دیکھو کہ ان کی جماعت میں کوئی غریب نواز ہے کہ نہیں. مثلاً کبھی جماعت کو لے لیجیے, یہ زیادہ ہمارے قریب ہے, ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے دیکھ لیجیے کوئی غریب نواز ہے, وہ بولے کہ بڑے بڑے اولیاء ہیں تو کسی ولی کا عرس کیوں نہیں ہوتا؟ کہیں عرس ہوتا؟ بستی نظام الدین میں جا کے دیکھ لیجیے, بیچارے انہیں بغیر چادر کے پڑے کس نبی پرست کی بھیا کو ان پر ہوا گرد ہوا رہی, اور ہمارے غریب نواز سنہری گنبد کے اندر سونے کی چھت ساری ان کے بغیرے پاک پر چاندی کا کنڈھرا ہوا. یہ کیوں ہے؟ بڑے بڑے نوابوں نے اپنی عقیدت وہاں پیش کی ہے, کسی نے بلند دروازہ بنا دیا. کیوں بنایا؟ کیا وجہ تھی؟ تمہارے بھی بڑے بڑے حضرت بھی بلند دروازہ کیوں نہیں؟ ارے بلند دروازہ تو اپنی جگہ, چھوٹا دروازہ بھی نہیں بنایا. ہم کس جماعت میں گوشے کا گیارہویں کون سی جماعت والے
اہل سنت
ہمارے غوثِ پاک ہیں, جب بھی تو ہم ان کے نام پر نشان ثواب کرتے ہیں.
بے شک.
وہ کہیں گے ہمارے بھی ہیں تو تم بھی تو اجارہ پیسے کی اجارہ ہمیں کبھی منا کے بتاؤ. ہم ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تمہارے اگر ہوتے تو تم کم سے کم گھر میں کھانا پکا کر ان کے نام پر اپنی مائی دادی کو کھلا دیتے, اپنے بچوں کو کھلا دیتے. لیکن ہمارے غوثِ پاک ہیں, ہم ان کے نام پر اجارہ شریک کرتے ہیں, توشہ شریک کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. رب العالمین کے پیارے حبیب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں, دو کام پوری پابندی کے ساتھ کرنا, ارشاد فرماتے ہیں کہ الطعام کھانا پکا پکا کر لوگوں کو کھلانا،
سبحان اللہ،
سلام اور خوب سلام پھیلانا، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو سلام کریں، تو جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تبھی تو سلام کرتے ہیں،
بے شک،
اور نبی سے محبت ہے
بے شک
ان کو سلام بھی کرو گے،
کریں گے
ہاں، حضور فرماتے ہیں اسمعوا سلام اہل محبت، اے لوگوں تو محبت سے سلام مجھ سے کرتا ہے، دنیا کے کسی گوشے میں ہو اس کا سلام میں سنا،
سبحان اللہ،
آپ سلام اسی کو کرتے ہیں نا جو آپ کا سلام سنے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے ابا بمبئی ہیں تو بولے ابا سلام علیکم، تو سارے مدنے والے کہیں گے یہ سلام کر رہا ہے گانڈا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ابا تو سن ہی نہیں رہے اور بیٹھا بیچ مجھے کیا ابا سلام علیکم، اور اگر اس کے پاس موبائل ہے تو
بہت خوب،
ابا کو دائر کیا وہاں کون سن گیا، اب وہ بولتا ہے ابا سلام علیکم تو کوئی اس کو پاگل نہیں کہے،
بے شک
سب کو یقین ہے کہ موبائل کے وسیلے سے اس کے والے اس کا سلام سنتے ہیں،
بے شک
اگر بغیر موبائل کے وسیلے سے بیٹھا سلام کرے تو پاگل ہے، اور موبائل کان پہ لگا کر وسیلہ ہاتھ میں لے کر اگر سلام کرتا ہے تو پاگل نہیں ہے، بلکہ اس کے دوست یار بولے گے اپنے ابا کو میرا بھی سلام کہے گا،
بے شک
کتنا فرق ہو گیا، اسی مرتبے میں بغیر وسیلے کو ہاتھ میں لیے سلام کرے تو پاگل ہو جائے، اور وسیلہ لے کر سلام کرے تو کوئی اسے پاگل نہیں بلکہ اپنا سلام بھی لوگ بھیجواتے ہیں، اسی طرح محبت ایک وسیلہ،
سبحان
نبی سے محبت کرو پہلے اور پھر کہیں سے بھی یا نبی سلام علیکم کہو، حضور وعدہ فرماتے ہیں اسمعوا سلام اہل محبتی، محبت کرنے والوں کے سلام کو میں خود سنتا ہوں، رب نے میرے کام کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے،
اللہ اکبر،
اللہ اکبر،
دور نزدیک کے سننے والے کو کام کامے لالے کرامت کے لاتے
ہیں،
کان دو قسم کے، ایک وہ کان جو سر میں اور ایک کان وہ ہے جہاں سے لال اور ہیرا نکلتے ہیں، اس کو آپ مائن اور کھدان کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس کو کان کہتے ہیں، کھان نہیں کہتے، انگریزی میں اسے مائن کہتے ہیں، جہاں سے ہیرا لال اور ڈائمنڈ نکلتا ہے، اعلی حضرت کا شعر ہے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، سمجھے،
جی
دور و نزدیک کے سننے والے یہ کام، اب فرماتے ہیں کانے لالے کرامت کے لاکھوں
سر،
یہ کام لال جو پتھر قیمتی نکلتا ہے اس کی کرامت کیا ہے، اگر اندھیرے میں اس پتھر کا اتنا بڑا ٹکڑا اندھیرے کمرے میں رکھ دیا جائے تو اس پتھر سے بڑی حسین روشنی پھوٹتی ہے اور پورے گھر کے اندھیرے کو وہ روشن کرتے ہیں، چراغ جس طرح گھر کے اندھیرے کو روشن کرتا ہے، یہ پتھر یہ گھر کی رو اندھیرے کو روشن کرتا ہے، تو مصطفیٰ کا یہ کام کانے لانے کرامت ہے، کرامت کے جان یہاں سے نکلتے ہیں، حضور کا وجود موڑے کا ہے اور آپ کا کام کانے لانے کرامت ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے دارے کرامت کے لاٹھی سکتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, اس سے کرامت اور معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ نہیں؟ اگر پتھر پر مارتے تھے تو وہاں سے 12 چشمے نکل جاتے.
جی
آپ نے 12 سنا. اور اگر پانی پر مارتے تھے تو پانی پتھر بن کے روڈ بن جاتا.
بے شک بے شک.
کیا کمال تھا, پانی پر ڈنڈا پڑے تو پتھر کے روڈ بن جائیں, اور پتھر پر پڑے تو پانی نکلنے
لگے.
ایک ہی ڈنڈا ہے اور پتھر کو پانی بنا دے اور پانی کو پتھر بنا دے, یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی لکڑی کو اللہ نے لے کر آمد تھی. میرے دوست حضرت موسیٰ کی لکڑی میں لے کر آمد تھی تو میرے مصطفیٰ کے دوشے مبارک میں کتنی کرامت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا مرڈر ہوا, اور مرڈر کیا تھا اس کے چچا بھاگ بھائی. اس کا چچا بھاگ بھائی جو تھا بہت مالدار رچ مین تھا, اور اتفاق سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی وارث نہیں تھا. یہ اس کا چچا بھاگ بھائی جو تھا وہی اس کا پہنا وارث تھا. روزانہ دعا کرتا تھا اللہ میرے چچا باپ بھائی کو موت دے تاکہ جلدی سے مار مل گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آئے گی کبھی تو مرے گا. اس نے دیکھا جو بھجا مرتا ہی ہے, تو ایک دن خنجر لے کر آیا اور اس کا گلا اس نے کاٹ دیا, مرڈر کر دیا مال کی لالچ. جب مرڈر ہو گیا اب پریشان ہوا, میں کل صبح پکڑا جاؤں گا, اس گھر میں نہیں رہتا ہوں. تو اس نے بورے میں بانٹ کر کے دوسرے محلے میں رانی تالاب میں مرڈر ہوا تھا سرگرم پورا ملا کے ڈالا, اور صبح خود ہی خوب چلا رہا ہے میرا چچا گھر بھائی غائب ہے, کون ہے کیا ہے, گھوٹنا شروع ہوا تو سرکار پورا میں لاش ملی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہوا اور وہاں میں ساتھ دے رہا ہوں. اب اس زمانے کے جو پولیس والے تھے سارے محلے والوں کو ارسٹ کر رہے ہیں. پولیس والوں کا ہمیشہ یہ کام تھا جو مجرم ہے اس کو بھی پکڑ, اور جس نے کبھی جرم نہیں کیا بیچارے کو پکڑ پکڑ کر کے 10 کروڑ کی بلڈنگ میں بھیج. وہاں محلے والوں کو پکڑنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی کی حیثیت سے اس زمین پر اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے. محلے والے پریشان ہوئے کہ اب ہم کو سزا ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ رات ظاہر کر دیجیے کہ اس مقتول کو کس نے قتل کیا. نبی کو یہ حق حاصل تھا کہ بول دیتے کہ بھائی نبی غیب نہیں جانتا ہے, مجھ سے کیوں پوچھنے. لیکن ان کی قوم جانتی تھی کہ موسیٰ چاہے تو بتا دے, موسیٰ چاہے تو اس رات کو خاص کر کے سب پر کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں. بقرہ کہتے ہیں گائے, اس کا تعلق گائے سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک خرید کر کے لاؤ. کون سی
گائے؟
پھر فرمایا اس کو بسم اللہ اللہ ہو اکبر کرو. وہ بسم اللہ اللہ ہو اکبر کرتی. پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وقت نور ہو کے بعد ہاتھ کرو اللہ تو اس کے دل کی طرف کا ایک حصہ کاٹا ٹوڑے جیسے تھا, دل کا حصہ کاٹ کر کے اور جو بچ چکا تھا اس کے بدن پر شک سے مارا اور میں اس کے بیٹھ گیا. یہ موسکر تھا کہ دل گیا اس کو مارا اٹھ کے بیٹھ گیا. دیکھا گھر کے موسا نے پوچھا کہ تم کو قتل کس نے کیا
کیا, کس نے کیا,
کس نے کیا تم کو قتل؟ تو وہ مردہ جو زندہ ہو گیا ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تو اس کا کہتا کہا بھائی ایک طرح کھڑا تھا, بولے اسی نے فوراً اس کو حضرت موسیٰ نے کہا. یہ تفصیل بہت ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک جانور کے دم میں یہ کرامت پیدا ہو گئی کہ چھپے ہوئے راز کو بتا دیا.
بے شک
یہ صدقہ کس کا تھا؟ نبی کا تھا.
بے شک
نبی کے ذریعے ایک جانور کے دم کرنے میں یہ کرامت اللہ نے پیدا کی کہ غیر کی چیز جو پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو گئی. جب ایک جانور کے جسم کے حصے میں یہ طاقت ہے تو میرے دوستو انبیاء کرام کے کان میں کتنی طاقت ہوگی, ان کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوشے مبارک میں رب نے وہ طاقت دی. کہیں سے بھی مصطفیٰ کو سلام کرو, مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, شرط یہ ہے کہ محبت کا چراغ جلا کر مجھے سلام کرنا. اے مسلمان میں تیرے سلام کو سن لوں. اسماء و سلام اہل محبت ہی یہ, اور شیطان اب آڑے تیرے راستے پر بیٹھا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں, حضور یہ مانتے ہیں, صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے. اب شیطان کہتا ہے کہ اے لوگوں مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے, جیسے ہمارا کام ہے ویسے ہی الٹا کام ہے. دیوار کے پیچھے کی بات ہم نہیں سنتے, اسی طرح وہ نہیں سنتے. اب طریقہ اہل سنت کا صحابہ کرام اور حضور کے طریقے پر ہے کہ نہیں, یہی وہ طریقہ ہے جسے قرآن کہتا ہے صراط مستقیم, صراط مستقیم پر چلو. حضور کو اس میں غیب ہے, حضور دور و نزدیک کی باتیں سنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے جسم و روح کے ساتھ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگلیوں کے بیچ سے پانی کا فوارا نکلا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر پیر رکھتے تھے تو پتھر نرم ہو جاتا تھا, حضور کے پاؤں کا اس میں نشان پڑ جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کے پہاڑوں سے گزرتے تھے تو وہاں پہاڑ کے پتھر کہتے تھے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور درخت سے کہتے تھے بتا میں کیا ہوں, تو درخت کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کن کن باتوں کو ہم بتائیں, اور یہ گمراہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. میرے خواجہ میرے غوث پاک میرے بزرگان دین ہمارے عالم سارے طور طریقوں کو عقیدے کو مانتے ہیں, یہی ہے صراط مستقیم جس پر چلنے کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. اہدنا صراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اور سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ جس جماعت میں یہ اللہ والے ہیں اور حضور اور اسلام کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو جو تسلیم کرتا ہے یہی کرنے والے صراط المستقیم والے ہیں. اور ایک آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اے لوگوں تم غریب رہو لیکن مصطفیٰ کی محبت کو اپنے کلیجے میں آباد کرتے رہو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہاں علینا اللہ کلا. آپ کے سوالات کیا ہیں؟ سوال سنو گے کہ کل ایک بھائی مجھے آئے اور میری اصلاح کر رہے تھے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بولے وضو کا طریقہ آپ نے بتایا, مسواک کرنا بھی میں بھولا نہیں تھا لیکن بتا دیتا ہوں, مسواک کرنا بھی سن لو. فرائض کیا ہیں؟
جی جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کا طریقہ ہم نے سیکھا, وضو کا طریقہ سیکھا, اور آج کی اس گفتگو میں نماز کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالیں. خاص طور سے فرائض, بہت سے احباب کو یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں, تو آپ اپنے انداز میں جس سے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں. فرائض کتنے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہمارے احباب اس سے واقف ہوں؟
مولانا نے جو سوال کیا ہے, ایک گھر چھوڑ کر کے دوسرے گھر کی طرف نماز میں پہلی شرط ہے. شرط کہتے ہیں جو نماز سے پہلے جس کا کرنا ضروری ہے, اور فرض اس کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر, نماز کے اندر والی ضروری چیز ہے فرض کہلاتی ہے, اور نماز سے پہلے جو ضروری ہے اس کو
شرط کہتے ہیں.
شرط وہ شرط نہیں کرو, شرط لگا. یہ شرط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز نہ پائی جائے نماز درست نہیں ہوگی.
بہت بہت
نماز کی شرطیں, نماز سے پہلے چھ چیزیں ہونا کمپلسری.
ماشاء اللہ,
سمجھ گیا. ایک شرط ہے مصلی کا بدن, مصلی کا کپڑا. نماز پڑھنے والا جہاں نماز پڑھ رہا ہے یہ پاک اور صاف ہونا چاہیے, جس کو عربی میں طہارت کہتے ہیں. ہمارا پورا بدن پاک, بدن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی نجاست ہوتی ہے, غور سے سننا. ایک حد سے اکبر ہے اور ایک حد سے اصغر ہے. حد سے اکبر اس کو کہتے ہیں, اکبر کے معنی بڑا, کہ جب آدمی سے وہ چیز نکلے جس سے غسل واجب ہو جائے, مطلب مرد کے بدن سے منی نکلے, عورت کے بدن سے حیض اور نفاس کا خون نکلے, تو عورت اور مرد ان دونوں پر اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا.
بے شک
جب غسل واجب ہو گیا تو بدن کو پاک کرنا ضروری ہے. یہ ہے حد سے اکبر, اور ایک ہے حد سے اصغر, کہ اس سے غسل نہیں واجب ہوتا ہے بلکہ اس سے وضو واجب ہوتا ہے. وضو واجب ہونے کے لیے آپ نے استنجا کر کے پیشاب کیا, غسل نہیں واجب ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا. اور نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا واجب. اسی طرح سے گیس پاس ہو گئی, اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز کے لیے پھر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. بدن سے خون نکل گیا, ایسی جگہ سے نکلا کہ وہ پہنے کے قابل ہو گیا, جس کا وضو اور غسل میں اس جگہ کا ہونا فرض تھا, تو جب خون نکلے بدن سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے وہ مسئلے آئیں گے میں بتاؤں گا. وضو توڑنے والی نجاست کو حد سے اصغر کہتے ہیں, اور غسل واجب کرنے والی ناپاکی کو حد سے
اکبر کہتے ہیں.
اکبر پھر بولو, حد سے اکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے, اور حد سے اصغر
جس سے وضو
جس سے وضو واجب ہوتا ہے. یہ دو باتیں یاد رکھنا, حد سے اکبر, حد سے اصغر سے بدن کا پاک ہونا, یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے
جی.
ایک اور دوسری شرط یہ ہے, ہاں, جگہ کا بھی پاک ہونا, بدن کا, کپڑے کا اور جگہ کا, ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا نماز کے شرائط میں سے. پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, اور جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کا پاک ہونا. کپڑے میں نجاست لگ گئی, پیشاب, پاخانا, خون, کپڑا اس سے پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر نجاست لگی ہے آستین میں تو آستین ہی ناپاک ہوگی, اتنا دھو لو پورا کپڑا پاک ہو جائے گا. پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے, جہاں میں ساتھ نجاست ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لو. کپڑا بھی پاک ہونا, بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے, اور جہاں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. پہلی شرط ہے طہارت, اور طہارت کا مطلب کیا ہوا؟ بدن کا پاک ہونا
جی.
کس چیز سے؟
حدث اصغر,
حد سے اکبر, میرا دعویٰ پڑ رہا
جی.
حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے بدن کا پاک ہونا
جی,
اور کپڑا پاک ہونا, نجاست اور ناپاکی سے کپڑے کا پاک ہونا. اسی طرح اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے. اب اگر ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ناپاک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بدن ناپاک ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. تو پہلی شرط ہے طہارت, دوسری شرط ہے استقبال وقت, دوسری شرط ہے وقت. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے. جیسے ظہر کا وقت سوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر کی نماز تک رہتا ہے, اس بیچ میں ظہر کی نماز پڑھے گا تب نماز ہوگی. اور اگر وقت شروع نہیں ہوا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی, نماز نہیں ہوگی. وقت گزر کر کے ادا نماز نہیں ہوگی, قضا نماز ہو جائے گی. جیسی نماز فرض تھی ویسی ادا نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری اور شرط ہے. کتنی شرط ہوئی؟ طہارت, وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ استقبال قبلہ. استقبال کے معنی منہ کرنا اور قبلے کے معنی قبلہ. نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا. طہارت بھی ضروری اور وقت بھی ضروری. نماز سے پہلے اپنے منہ کو قبلے کی طرف پہن کرنا یہ بھی ضروری. کتنی شرطیں ہو گئی؟ تین. اب اور آگے بڑھو. اسی طرح سے نماز سے پہلے نیت کرنا. بغیر نیت کے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. طہارت, وقت, استقبال قبلہ اور نیت, کتنے ہو گئے؟ چار. اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کرنا. اللہ اکبر کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ یہ بھی شرط ہے. اس کو علماء نے فرض میں بھی شامل کیا ہے اور شرط میں بھی شامل کیا ہے. کتنے ہو گئے؟
سترہ عورت کے.
یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک بیچ پہ شاید چھوٹ گیا, سترے عورت کا مطلب ستر کے معنی چھپانا. اور عورت کے معنی بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا شریعت میں ضروری ہے. عورت کے لیے الگ شکل عورت ہے، مردوں کے لیے الگ ہے. مردوں کی عورت یہ گھٹنے سے لے کر اور یہ ناک تک ہے. نماز میں کم سے کم ناک سے لے کر گھٹنے تک کا چھپا ہونا شرط ہے.
بے شک
یہ ہاتھ کا چھپا ہونا شرط نہیں، پیٹ کا چھپا ہونا شرط نہیں، پیٹھ کا چھپا ہونا شرط نہیں. اگر کسی نے اتنا کپڑا مجبوری کے تحت ناک سے لے کر گھٹنے تک پہن لیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بلا چھپا ہو جائے. لیکن آپ کے پاس پورا پہننے کا ہے تو پہننا اس کو سنت ہے، وہ بھی پہنا جائے. ایسا نہیں کہ چڈی پہن کر کے اور ایک تولیہ باندھ کر کے اللہ ہو سکتے اللہ کے گھر میں اس طرح سے جانا یا نماز پڑھنا یہ منع ہے. یہ شرط ضرور ہے کہ اگر یہاں سے وہاں تک چھپا ہوا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے. طہارت
وقت
وقت
استقبال قبلہ
استقبال قبلہ سفر عورت اور نیت
تکبیر
تحریمہ شرط کتنی ہو گئی؟ چھ ہو گئی. یہ فرض سے پہلے کے سارے کام کر لینا ضروری ہے. پھر ایک مرتبہ یاد رکھو،
وقت
استقبال قبلہ شطر عورت نیت
تکبیر تحریمہ
تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا اور تحریمہ کے معنی اللہ اکبر کہنے کے بعد جو چیزیں اس کے لیے جائز تھی اب وہ حرام ہو گئی. مثلاً ہنسنا جائز تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد ہنسنا حرام ہو گیا. بات چیت کرنا جائز تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد اب آپ بات چیت کریں تو یار السلام علیکم خیریت ہے،
جیسے کہ دیوبندی نماز
تو نماز اس کی ٹوٹ جائے. تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت سی وہ چیزیں جو جائز تھی وہ حرام ہو جاتی. چلنا جائز تھا، تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو گیا. تو یہ چھ چیزیں نماز کے لیے شرط ہے. ابھی اس کی تفصیل میں نہیں بیان کی. مولانا نے پوچھا تھا کہ فرض، اب فرض کو گنوں. پہلا فرض ہے قیام، قیام کے معنی کھڑا ہونا، منہ قبلے کی طرف کر دے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو. یہ کھڑا ہونا اول سے لے کر آخر تک ہر رکعت میں یہ قیام فرض ہے. تکبیر تحریمہ شرط نہیں، ایک ہی مرتبہ یہی شرط ہے، لیکن قیام جو ہے ہر رکعت میں فرض ہے. قیام کے بعد قیرات، قیرات کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر کم سے کم چھوٹی تین آیت کی مقدار پڑھنا فرض ہے. ایک آیت اگر کسی نے پڑھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اور تین آیت کی مقدار یہ 29 28 یا 29 حروف ہیں، 47 یا 29 حروف ہیں، 47 یا 29 دونوں میں علماء کا اختلاف ہے. تو 29 حروف اگر اس نے قرآن مجید کے پڑھ لیے، ایک آیت میں 29 تھا، وہ اگرچہ ایک ہے تین نہیں لیکن تین کے برابر ہے، فرض اس کا ادا ہو جائے گا. اور قیاد کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نہ پڑھے اللہ اکبر، الحمد پڑھ رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں، سورہ اللہ پڑھ رہا ہے پتہ ہی نہیں، روم بھی نہیں ہلتا. قیاد فرق اسی وقت ادا ہوگی کہ وہ نیت باندھ کر جب قیاد کرے تو اتنی آواز ہو کہ سنسان جگہ ہو تو خود اس کا کان اس کی سائے سائے آواز کو سن سکے.
لوگوں کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے
سمجھے, یہ میری آواز سنا سنا سکتے ہماری کی وجہ سے اتنا ہونا چاہیے. سنسان کی آواز اگر سنسان جگہ ہو تو آپ خود سن سکے, اور اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر دل میں پڑھ رہا نماز نہیں ہوگی.
جی بہت خوب بہت خوب
بہت ہی ادا نہیں ہوا.
جی
سمجھ گئے. اگر کسی کی عادت ہے منہ بند کر کے تلاوت کرنا تو آج سے ہوش سے باہر آ جائے, توبہ کر لے. خیرات کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ سنسان جگہ ہو تو وہ اپنی آواز سن سکے. اس پر عمل کریں گے آپ نماز کا فائدہ اس وقت ملے گا جبکہ فرض آپ ادا کریں, اور کم سے کم چھوٹی تین آیت کے برابر پڑھنا, اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ خود اپنی آواز کو سن سکے, اور کم سے کم قرآن کی چھوٹی تین آیت, اور تین آیت کی مقدار 27 یا 29 حروف ہے, اتنا آپ نے پڑھ لیا آپ کا فرض ادا ہو گیا. واجب کا بھی ذکر ہی کر رہا ہوں.
جی بہت خوب.
پہلا فرض کیا بنایا ہے؟
قیام.
قیام. دوسرا فرض
خیرات.
خیرات. اب تیسرا فرض ہے رکوع. رکوع کرنا, اور رکوع اس طرح سے کرے اتنا فرض ہے کہ اگر اس کے دونوں ہاتھ نیچے کرے تو گھٹنے تک پہنچ جائے, یہ ہے رکوع کی حد. اور سنت اتنا ہے کہ پیٹھ بالکل ہم ہو جائے ٹیڑھی ہو جائے. آپ نہیں فرض 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 تو بتاؤ, اتنا بھی جھٹ گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے. اور ضروری کتنا جھٹنا ہے کیسا پیٹھ جو ہے سیدھی ہو جائے. مولانا کی پیٹھ اس لیے سیدھی نہیں لگ رہی ہے بیلٹ لگائے, پہلے سے پتہ لگ رہا ہے ان کے کمر میں بیلٹ ہے اس لیے کوڑا بن لگا رہا ہے. پیٹھ کو سیدھی رکھو, علماء فرماتے اتنی سیدھی رکھنے کی کوشش کرو کہ پانی کا پیالہ اگر تمہاری پیٹھ پر بھرا ہوا رکھ جائے تو ادھر ادھر پانی نہ.
واہ سبحان اللہ.
سمجھ گئے. جتنی سیدھی کر سکو, اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو بالکل ٹائٹ رکھو اور سر کو بھی ٹائٹ رکھو. سر ایسے گھماؤ گے نیچے کرو گے اونچا کرو گے تو یہ پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی, اس کی ٹرائل کیسے کر لے گا. تیسرا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا. چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا. سجدہ کرنے کے لیے صرف ایسا نہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ دیا, جی نہیں, سجدے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی بھی ڈرے اور ناک کا نرم حصہ بھی ڈرے. کچھ لوگ ناک اٹھائے رہتے ہیں, ساتھ میں نے پوچھا کہ ناک کیوں اٹھائے, بولے اگر چمٹی جانا چاہے تو گزر جائے. جیسے کہ ہاوڑا ندی کا پل بنا کے رہتا ہے کہ جہاز جانا چاہے تو گزر جائے. عجیب عجیب لوگوں کا خیال ہوتا ہے تو یہ ناک اتنی گرمی چاہیے کہ پیشانی کی حقیقت اس طرح سے ناک گرمی چاہیے, یہ سردے کی حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ مردوں کی یہ دونوں ہاتھ کی کہنی اس طرح سے ہو کہ یہ بغل سے چپکی ہوئی نہ ہو بلکہ دور ہو, اور پیر کی انگلی کم سے کم ایک کا لگنا یعنی اس طرح سے دبنا فرض ہے, اور تین کا لگنا واجب ہے, اور سب انگلیوں کا زمین پر لگنا سنت ہے. اگر کسی کے دونوں پاؤں کی انگلی کے نوک زمین پر رہے چپکے نہیں تو فرض نہیں ادا. اور جب فرض نہیں ادا ہوگا تو
نماز
گھر سے بالکل خیال رکھنا سجدے میں جانا
جی تو میں نے بول کیا نہیں
اب تک
وہی بولے تکبیر کو شرائع میں بھی شمار کیا گیا ہے اور فرض میں بھی شمار کیا گیا ہے تو وہ آپ ذہن میں رکھے میں کیا بول رہا
ہوں ہاں
پیر کی انگلیوں کو کم سے کم تین کو چپکانا اور سب کو چپکا دینا یہ ہے سنت سجدے کی حقیقت یہ ہے کتنے فرض ہو گئے
رکو
رکو
سجدہ
سجدہ اب اس کے بعد اگر چار رکعت والی نماز ہے تو چار کے بعد التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا جس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض غرور سن کے ہی غرور سن کے ہی یعنی اپنے کام سے نماز پوری ہونے کے بعد نماز سے باہر آنے کے لیے کام کرنا آپ کیا کرتے ہیں باہر آنے کے لیے
السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر نماز کے اندر سلام کرے تو سلام تو نماز ٹوٹ جائے جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تیار پڑھ لے درود پڑھ لے دعائیں معصورہ پڑھ لے تو اس وقت آپ السلام علیکم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں خروج بسرح کی اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا یہ ہے فرق قیام
رکوع
رکوع
سجدہ
سجدہ
قاعدہ اخیرہ
اخیرہ قاعدہ کے معنی بیٹھنا آخر میں بیٹھنا یہ بھی فرق ہے اور اپنے ارادے سے نماز سے باہر ہونا یہ بھی فرق ہے
خروج بے سنے ہی
جس کو خروج بے سن کے ہی کہتے ہیں بولیے
خروج بے سنے ہی
خروج نکلنا بے سن کے ہی اپنے کام سے اپنے کام سے آپ نکلے یعنی سلام کر کے یہ آپ کے نکلنے کا ایک کام ہے آپ کی نماز ہو جائے گی یہ ہے کتنے فرض ہو گئے
چھ
اور تکبیر تحریمہ کو شامل کرنے کے ساتھ ہو جائیں گے تو تکبیر تحریمہ بالکل بارڈر پر ہے شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے اس طرح سے نماز کے سات فرائض ہوئے اور شرائط کتنے
چھ
اس میں تبدیل کریمہ بھی شامل ہے اب قیام کیسے کرے
جی
سنو گے
جی جی جی
اپنے دونوں پنجوں کے اندر چار انگل کا فاصلہ
جی ہاوڑا گیٹ نہ بنا بہت خوب
لال گیٹ نہ بنا جیسے غیر مقلد کرتے اتنا پیر پھیلاتے ہیں جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھیلتا سنت قیام کی ہے چاروں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ پانچ یا بھی ہو جائے گا تب بھی ہو جائے گا اور دور ہے تب بھی نماز ہو جائے گی فرض نہیں ہے اس کا سنت طریقہ یہ کوشش کرو کہ دونوں پنجوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ اور کچھ لوگ زیادہ ماشاء اللہ ہیوی ہوتے ہیں اور ان کی رانیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں ان بیچاروں کو یہ سنت نہیں ہے کہ وہ چار انگل پر رکھیں وہ جیسا کر سکتے ہیں ویسا کر کے قیام کریں
بہت خوب
سمجھ گیا اور تکبیر تحریمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو کھلی ہوئی رکھیں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اس طرح سے جہاں تک ہتھیلی کو قبلے کی طرف کر کے اور کان کے لو سے اپنے انگوٹھے کو ملائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے مانے کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے اللہ جب باندھ لیا تب اللہ اکبر بولتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اکبر اور پھر ہاتھ باندھتے یہ دونوں سنت کے خلاف ہے
بہت خوب
ہاتھ باندھوں تک لے جائیے اور جب نیچے گرائے الف چاہیے اللہ اور رے کے اوپر ہاتھ
بن جائے
مانگے
بہت خوب بہت خوب.
تو تکبیر تحریمہ کا یہ طریقہ اور قیام کا وہ طریقہ اور رکوع کرنے کا طریقہ مولانا نے بتایا کہ ہاں اپنے دونوں پنجوں کو گھٹنوں پر ایسے رکھیں جیسے کہ منہ میں نوالا ہوتا ہے. یوں رکھنا سنت کے خلاف ہے, یوں رکھنا سنت کے خلاف ہے, یوں رکھیں. ہاں ایسی ہے اور خلاف کیسے بتاؤ. ہاں ایسا پکڑ ایسے پکڑ
دونوں خلاف ہیں
ٹھیک ہے. اور جب تکبیر تحریمہ آپ کریں گے اور ہاتھ باندھیں گے تو یہاں نہیں, یہ غیر مقلد کرتے ہیں. ہنفیوں کے نزدیک یہ ناک جو ہے ناک کے نیچے, یہ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ
اوپر
اوپر, اور یہ گٹھے کے نیچے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہاں اور تین یہ انگلیاں یہاں پر کلائی پر ہیں. اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو دبا کر کے رکھے, یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے. یہ مختصر میں نے بیان کر دیا. اب کوئی میری اصلاح کرنے نہیں آنا کہ یہ چھوڑ دیا ہے وہ چھوڑ دیا ہے. میں نے فرائض کے ساتھ تھوڑے بہت اس کے سننے وغیرہ بھی بیان کی, پھر اس کا جب سوال آئے گا تو اس کو میں بیان کروں گا. چونکہ یہ سوال بہت طویل ہے, کم سے کم دو دن لگے گا تب یہ پورا ہوگا.
بے شک بے شک
بہت بہت شکریہ. کم از کم اس معاملے میں لوگ جو خاص طور سے سجدے میں جانے کے تعلق سے اشارہ کرنا ہے, جو کپڑا لوگ سمیٹتے ہیں مثال کے طور پر پینٹ پہنتے ہیں, جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو پہلے تو شرٹ وغیرہ جو پہنے ہوتے ہیں یا کرتا, رکوع سے اٹھنے کے وقت اپنے پینٹ اور کرتے کو یا شرٹ کو اس طرح سے کھینچتے ہیں ایک, اور دوسرا پینٹ کو کھینچتے ہوئے وہ سجدے میں جاتے ہیں. ایسا کرنا کیا ہے, یہ ہمارے بہت سے بھائی کی غلطی میں مبتلا ہے.
یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز میں بار بار اپنے کپڑے کو سمیٹنا عمل کثیر ہے, یعنی ایسا کام ہے جو کثرت سے آپ کرتے ہیں, یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کو دہرانا
پڑے.
یہ کپڑا سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. اگر کسی کو یہ عادت ہے تو یہ آج سے طے کر لے کہ میں کپڑا سمیٹوں گا. اکثر لوگوں کو یہ عادت ہے, ادھر سے کوئی سمیٹتا ہے. اور آج کل نوجوانوں کو دیکھا کہ شرٹ جو پہنتے ہیں ماشاء اللہ بالکل ناپ توڑ کے پہنتے ہیں, پیر ادھر ہے اور اس سے ایک ہی انچ اوپر ہوتا ہے. اس کے یہ خرابی ہے کہ جیسے ہی
رکو میں
جان بہادر رکو میں جاتے ہیں تو یہاں کی نالی دکھنے لگتی, سکرے عورت ختم ہو جاتا ہے جو سر سے.
بے شک بہت.
اور جب سردے میں جاتے ہیں تو ماشاء اللہ اوپن کو لاتے ہیں.
جی جی جی
سطر عورت ختم ہوا, حکومت کی عورت کی نگاہ ہے.
بے شک
سطر عورت فرق ہے, اور رکوع اور سجدے میں سطر عورت کھل جاتا ہے, نماز کا فرق ہی غائب ہوتا ہے.
اللہ اکبر.
فیشن روڈ پر دکان پر رکھو, جب یہاں آتے ہو تو ذرا لمبا شرٹ پہن کے آؤ, کرتا پہن کے آؤ. ہم نے یو کے وغیرہ میں افریقہ وغیرہ میں دیکھا ہے کہ انہیں بڑے بڑے
جبے
رکھ دیے ہیں, ایسے نوجوان آئے تو کم سے کم جبا پہن لے.
جی جی.
اور پھر نماز پڑھ.
جی.
جیسے آپ کے یہاں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں, وہاں کے مسجدوں میں جبے رکھے جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے.
جی.
لیکن ایسا کیوں کام کرو میرے باپ.
جی. دوسرے کا کپڑا پہن کے.
ہاں دوسرے کا کپڑا لگ بھگ جھپ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے اتارے. اچھا ایسا مسجد میں آؤ تو گھر سے ایسا کرتا اور شرٹ پہن کے آؤ کہ سکرے عورت کے خلاف نہ ہو. بس
بہت
بہت سے لوگ داڑھی ہے, بس ختم کر رہا ہوں. داڑھیوں کو جن کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے
ان میں ہو جاتے ہیں,
نماز کے حالت میں رکوع میں پہلے قاعدے میں
یہ رمضان کی خصوصیت نہیں ہے اپنے بدن سے کھیلنا یہ بھی مقبول ہے کہ نہیں کھڑے رہتے ہیں امام صاحب کرتا رحمان اللہ القرآن خلق الانسان اللہ یہ چلتا ہے
جی
یہ بدوری کرتے رہتے ہیں یہ بھی مقبول ہے کہ نہیں ہے اگلے کثیر ہے یہاں کرو چاہے گھر کرو چاہے گھر کھلاؤ چاہے گھر کھلاؤ یہ سب منع ہے اور آپ فرماتا تم للہ قانتین اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو وقار کے ساتھ ہے گھر کھل جانا یہ وقار کے خلاف ہے نماز میں پورا پورا وقار
بولتے آخری بس نماز کے تعلق سے سجدے میں یہ علم ہوتا ہے اکثر غور کیا میں نے اس بات پر آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی انگلیوں کو قطعی طور پر دھیان نہیں دیتے کہ سجدے میں کس طرح پیر موڑنا چاہیے اگر اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ سجدے میں کس طرح آپ نے اشارہ کروایا ہے لیکن میں جگہ کبھی کھڑے کھڑے ایک پیر سے ایک ہاتھ سے نیچے کرتا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھنے لوگ دیکھ سکتے ہیں
دیکھا کرے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا اس کے لیے بڑا ٹیبل ڈالنا
پڑے ہاتھ ہاتھ پہ لے کے بتاتا ہوں یہ ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا یہ بڑا اس طرح انگلیاں پوری پانچوں پانچ آپ اشارہ فرمانے سمجھ میں آ جائے گا
پانچوں انگلیوں کو موڑ کر کے اس طرح سے سجدہ کیجیے کہ آپ کی انگلیوں کا سرا جو ہے کنڈلے کی طرف جب موڑے گا تو کنڈلے کی طرف
جی
اور ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی اور ہماری ماں بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو الٹے پاؤں کو سیدھے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے اور سجدہ بالکل سمٹ کر کے کرے یہ ان کی ران پیٹ سے اور ہاتھ دونوں بغل سے سمٹے ہوئے جتنا سمٹ سکتی ہیں ان کے لیے پردے کا لحاظ یہ
رکھا
ہے
خاص سجدے میں ہم خیال رکھیں گے جو امید ہے کہ اگر ہم نے آپ نے اپنی نمازوں کو درست کر لیا تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا سارا ثواب حضرت کے سجدے میں ہمیں بھی مل جائے گا
اس مجلس کو قبول فرما کر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما
آمین
ہم سب کے بزرگ جناب امین ملت کے چھوٹے بھائی جو اس وقت ہندوجا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا کامل و عادل عطا فرمائیں اور ہم سب کے سروں پر ان کا قائم دراز فرمائیں ان کے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اس مجمع میں بھی جتنے لوگ ہیں ان کے اہل خاندان اہل ایمان اگر بیمار ہیں تو مولا ہم سب کو شفا کامل و عادل عطا فرمائیں إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام على رسول الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم